کذبا جھٹلایا اصحاب الایکہ، بن والوں نے. بن کہتے ہیں، اس سے پہلے سورہ ہود میں یہ گزر چکا واقعہ بڑی تفصیل سے، اور اس سے بھی پہلے سورہ اعراف میں گزر چکا. یہاں پر پھر اللہ تعالی نے اس کو کیا ہے ایکہ، جہاں پر بے شمار درختوں، بن جنگل درختوں کا مجموعہ. کذب اصحاب الایکہ المرسلین، جنگل والوں نے، بن والوں نے جھٹلایا کس کو؟ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اور یہ وہی مرسلین کا لفظ پھر آ گیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں آیا تھا، یہاں بھی وہی آ گیا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نبی کی جو جھٹلا دیا تو گویا سارے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اس قال لهم شعیب، جب انہوں نے کہا شعیب سے، جب ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو ان حرکتوں سے اللہ کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، ان باتوں سے خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، تو اس لیے تم لوگ دیکھو ان چیزوں کو چھوڑ دو. پچھلی جو آیات تھیں اگر آپ دیکھیں، مثلا جہاں سے یہ سورت میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں وہاں پر اور یہاں پر ایک فرق ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جہاں آیا ہے، یہ ہے آیت نمبر 106 نمبر آیت جو ہے اسی سورت کی، وہاں پر فرمایا قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اس قوم سے کہا ان کے بھائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسے ذہن میں رکھیے، دیکھیے آگے کیا آتا ہے. یہی بات آئی ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں 124 نمبر آیت میں، اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، ٹھیک وہی چیز آ گئی کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا، دو جگہ ہو گئی. اچھا 142 نمبر آیت میں دیکھیں، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا، تو ان کے بھائی ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام، تین مقامات ہو گئے. چوتھا دیکھ لیجئے جو آج ہی آیا ہے، 161 نمبر آئے، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو نوح، ہود، صالح، لوط علیہ السلام، چاروں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی نے انہیں یہ کہا. حضرت شعیب علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں 177 نمبر آیت میں اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یعنی کہا اس قال لهم اخوهم، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے کہا. یہ بات ہوئی. اسی چیز کو دیکھیے سورہ ہود میں 12 پارے میں، 12 پارا سورہ ہود، 11 نمبر سورت، اور آیت نمبر اس کی 84 ملی جی، 12 پارا ہے، 11 سورت ہے اور آیت نمبر 84. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی بستی کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. دیکھا نا، اہل مدین کے لیے اللہ نے کہا وہ ان کا بھائی تھا، اور لوط علیہ السلام اپنی قوم کے بھائی، ابراہیم، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے، اور یہاں شعیب علیہ السلام مدین والوں کے بھائی. یہاں نہیں اللہ نے کہا کہ اصحاب ایکہ کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی، اب اس سورہ شعراء کو دیکھیں 170 نمبر کو، تو پھر یہ آیت ایسے ہوتی کہ اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون، یہی ہوتا نا جو پیٹرن پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کہ جب کہا ان سے اس کے بھائی، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے، حالانکہ بھائی کا لفظ نہیں کہا. اور یہ دلیل ہے اس کی جو سورہ ہود میں آئی تھی بات، کہتے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے تھے دو قوموں کی طرف، مدین کی طرف، وہ تو ان کا اصل مقام تھا، اسی لیے اللہ نے کہا مدین والے ان کے بھائی، کیونکہ بھائی ہونے کی وجہ سے کوئی کامن گراؤنڈ ہونی چاہیے جس پہ بھائی ہونے کا ناتا ہو، قبیلہ ایک ہو تو بھائی ہو گیا، مذہب ایک ہو تو بھائی ہو گیا کیونکہ دین ایک ہے، یا وطن ایک ہو اس بنیاد پہ بھائی ہو گیا. لیکن کوئی گراؤنڈ بنتی نہیں یہاں اصحاب الائکا کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالی نے یہاں بھائی کا لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا. اللہ تعالی نے کہا جب شعیب علیہ السلام سے، جب شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تو بھائی ہونے کی کوئی بات بنتی نہیں. یہ ہے وحی، اتنی محتاط اللہ کا کلام ہے نا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جہاں اللہ نے کہا ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ ہے، پوری پوری اس کی زد پڑتی ہے کن کن چیزوں پہ جا کے، کیا کیا حقائق ہیں اس میں، اس طرح پتہ چلتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے اصل میں مدین والوں کی طرف، اور مدین والوں ہی کا ایک اور گروہ ایسا تھا جو جنگل میں رہتے تھے وہ لوگ. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، مدین والوں نے جب تکذیب کی ان پر عذاب آیا، اور اصحاب ایکا نے جب انہیں برا کہا تو ان پر بھی عذاب آیا. یہ عذاب آئے دونوں قوموں پہ ہیں، مدین والوں پہ بھی اور اصحاب ایکا پہ بھی اور آگے پیچھے، اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی. اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے، درختوں کے جھنڈ میں جو لوگ رہتے تھے، اور جھٹلایا کس کو؟ انبیاء علیہ السلام کو. اذ قال لهم شعیب، جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا الا تتقون، تمہیں خوف نہیں ہے؟ کن کن جرائم میں مبتلا ہو، اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واز، جو نصیحتیں وہاں ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، یہ تمہارے سامنے ہیں حالات کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو کیا ہو گیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے، فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، وہیں جا کے دیکھ لو خدا کا عذاب کیسا آیا تھا، تم لوگ بالکل نہ ڈر ہو گئے. انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے یہاں بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں رسول ہوں، خدا نے بھیجا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی سے لوگوں کو اطلاع دیتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں کے اور پھر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کن چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اس لیے رسالت کا منصب اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کی نزاکتوں کا حال آپ اس سے دیکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام اگر کوئی کام اپنی مرضی سے کر لیں، اور اللہ تعالی کے ہاں یہ طے ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے، تو خدا کبھی کبھی اس کے لیے تائید میں وحی نازل کر دیتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی کچھ نہیں کہتا. اور اگر انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی کام کر لیں اور اللہ تعالی کی مرضی وہ نہ ہو، تو اللہ فوراً وحی نازل کر دیتا ہے کہ یہ جو اجتہاد آپ نے کیا ہے ہم اس سے راضی نہیں، خوش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کیا، اور یہ بات ہے اب آئے گی کہیں 28 پارے میں، اور یہودیوں کے کچھ قبیلے، اور آپ نے درخت کاٹ دیے کھجور کے، اور آپ نے جب لڑائی تھی تو یہ سمجھ لیا کہ جب تک کھجور کے باغات یہودیوں کے نہیں کٹیں گے یہ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو ہرے بھرے باغات کو کاٹ دینا، یہ تو انہوں نے سر اٹھا لیا، شور مچ گیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات کٹوا دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ، یہ جو باغات آپ نے کٹوائے ہیں، او ترکتموہا، اور جو درخت آپ نے چھوڑ دیے ہیں، قائمۃ علی اصولہا، جو اب تک ہرے بھرے ہیں، سرسبز ہیں، فبإذن اللہ، یہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ پورا قرآن فاتحہ سے ناس تک دیکھ لیں، کہاں اللہ نے حکم دیا؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو وحی اس طرح نازل کی جاتی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ چیز ہے، یہ تھی حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اللہ تعالی نے تائید فرما دی کہ بالکل ٹھیک۔ اور 28ویں بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور وہی نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، کیوں قسم کھا لی ہے جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چکھا، قسم ٹوٹی، کفارہ اس کا ادا کیا، ایک غلام کو آزاد فرمایا۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجتہاد ان کا قائم رہتا تو ان کے لیے تو جو ہوتا سو ہوتا، امت کے لیے سنت بن جاتی کہ ہم کسی بھی حلال چیز پہ قسم کھا کے اسے حرام اپنے لیے کر سکتے ہیں، امت کے لیے تو سنت بن جاتی۔ اور فرض کر لیجئے، فرض کیا کریں، اجتہاد جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، ہزاروں اجتہادات ان کے ملیں گے، کوئی ایک دو نہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں فتوے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ بھری پڑی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتووں سے، اور کئی جگہ پہ ان کے فتووں میں اجتہاد ہے۔ یقیناً ان کے اجتہاد میں کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہوگی۔ ایک ہی چیز ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ جائز ہے، دوسرے کہتے ہیں ناجائز ہے، تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے، نا یا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، اس لیے کہ اجتہاد کا حق اللہ نے امت کو دیا ہے کہ جو اہل ہے وہ اجتہاد کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا اجتہاد غلط ہو گیا تو اسے محنت کرنے کی وجہ سے، دلائل پر غور کرنے کی وجہ سے اسے ایک ثواب ملے گا، اور اگر وہ ٹھیک اس اجتہاد تک پہنچ گیا جو اللہ کی اپنی بھی خوشی ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ تو رسالت اتنا نازک منصب ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اس زمین میں، خدا کی خوشی ناخوشی انہی سے پتا چلتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے صرف رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، امین، بہت امانت دار، جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے پورا پورا تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اور دیکھو فتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میری اطاعت کرو۔ تقویٰ ہے اصل چیز جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الحلال بین، حلال چیزیں بڑی واضح اور صاف، اور فرمایا حرام چیزیں بھی بہت واضح اور صاف ہیں، اور ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اور آپ نے فرمایا جو شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچایا، اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جانور چرانے والا اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ میں لے جائے، بادشاہ نے ریزرو کی ہوئی تھی کوئی چراگاہ اپنے جانوروں کے لیے، یہ لے کے اپنے جانوروں کو اس چراگاہ میں چلا گیا اور یہ بھی چرا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پتا نہیں چلتا کہ کس وقت بادشاہ اسے پکڑ لے۔ تو مشتبہ کام جو کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ کہیں مشتبہ سے نکل کے حرام میں چلا گیا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، اللہ تعالی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ فتق اللہ واتیون، ڈرو اللہ سے، میری پیروی کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں کیا صحیح ہیں۔ وما اسألكم عليه من اجر، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے اس دین کے پھیلانے پر من اجرن کسی بھی قسم کے اجر کا، مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، مجھے تم سے عہدہ نہیں چاہیے، جاگیر نہیں چاہیے، جتنی اجر کی صورتیں ہیں میں ان سب صورتوں کی نفی کرتا ہوں، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ میرا منصب رسالت جو ہے اس کی جو فرائض ہیں وہ پورے ہوں، اور وہ ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور پیسہ مال یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب کہا گیا کہ آپ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے، آپ بولیں کتنا پیسہ چاہیے اہل مکہ نے کہا ہم جمع کر لیتے ہیں اور تم اس بات کو چھوڑ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی قسم سورج میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند بائیں پہ لا کے رکھ لیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ تو لوگ عادی ہوتے ہیں اس چیز کے کہ وہ لوگوں کو دوسروں کو اس پیمانے پر تولیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت ہو سکتی، تو وہ قیمتیں لگاتے رہتے ہیں لوگوں کی۔ سرمایہ داروں کا یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سپاہی کا لیول ہے اتنے پیسے دے دو، تھانے دار ہے اتنے دے دو، آئی جی ہے اتنے دے دو۔ اچھا وہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے ذرا دو چار سے چیک کرنا، وہ اس کی قیمت برابر پوچھتے رہتے ہیں، وزیر اعظم ہے وزیر ہے اس کی کتنی قیمت ہے، یہ کتنے پہ دعوت قبول کر سکتا ہے، یہ کتنے میں کام کر دے گا۔ تو یہ ظالم جو تھے یہ سمجھتے تھے انبیاء علیہ السلام جی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی پیسہ زمین کوئی چیز بتا دی جائے اور اس لیول پہ آ کے یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ علیہ عزب اللہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ صاف ان سے پہلے ہی دن کہہ دو کہ مجھے تم سے پیسے مال دولت دنیا عہدے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ان اجریا الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے، میرا تو اس کے ساتھ معاملہ۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا سورہ فرقان میں کافروں کا یہی اعتراض گزرا تھا، انہوں نے کہا اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو اس کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے تھا، اس کا کوئی گھر ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک، بڑی برکت والی ہے وہ اللہ کی ذات، وہ چاہے تو آپ کو اس سے زیادہ دے دے، وہ یہ جو اللہ کا قصور، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محلات کھڑے کر دے، ایک گھر کی بات کرتے ہیں ہم، پورے پورے محلات آپ کے لیے تیار کروا دیں، ایسی کون سی بات۔ لیکن دنیا سے مانگنا اور تبلیغ پر اللہ کے دین پہ اجرت لینا یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن نہیں رہا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کا دل جتنا پاک ہوتا ہے ان کی زبان میں تاثیر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کام کرتے ہیں اللہ کے لیے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے، جو امانت ہمارے پاس ہے خدا کے دین کی یہ اگلے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور جب آتا ہے دل میں کھوٹ، اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ خدا کے دین کے نام پر مال کمائے دنیا کمائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کی بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ دوسروں کے کانوں تک محدود رہتی ہے، بس اس سے زیادہ وہاں پھر اثر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاں دعوت میں بنیادی طور پر یہ چیزیں تھیں، بڑی حکمت تھی کہ دنیا اس کا پیسہ یہ لوگوں کے پاس ہی رہے، ہم تو ان کے عقیدے اور ان کی آخرت کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے اور اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ اب انہوں نے اس قوم کا وہ کبیرہ گناہ پکڑا جس میں قوم مبتلا تھی، انہوں نے فرمایا اوف الکیل، اور تم کیا کیا کرو یہ جو گناہ ہے اسے چھوڑ دو، اور وہ یہ ہے کہ پورا بھر کے دو، ولا تکونوا من المخسرین، ماں پورا بھرو اور نہ ہو نقصان دینے والے، یہ تم نہ کرو۔ ایک وزنو، اور تم اسی طرح تولا کرو، بالقسطاس المستقیم، اس پیمانے کے ساتھ سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، یہ تم کام چھوڑ دو۔ ایک یہ جو تم تولنے میں گڑبڑ کرتے ہو، پیمائش میں گڑبڑ کرتے ہو، یہ چیزیں تم چھوڑ دو، یہ تمہارے دونوں جرم ہیں۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ولا تکونوا من المخسرین، اور تم نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ جو آدمی آتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تمہارے باٹ الگ الگ ہیں، اپنے لیے تولتے ہو تو پورا تولتے ہو، دوسرے کے لیے تم کم تولتے ہو۔ تو انہوں نے گویا یہ کہا کہ لوگوں کا مال جو ناجائز طریقے پہ تمہارے پاس پہنچتا ہے، اس سسٹم کو، اس چیز کو ختم کرو۔ اور مومن کا مال، حتیٰ کہ کافر کا مال، اس کا بھی احترام ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ کافر کا مال لوٹ لے، کافر کے یہاں چوری کر لے، کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی انسان نے کوئی وعدہ کر لیا تھا کافروں کو ان کی چیزیں دینے کا، اس کی بھی پابندی کا حکم دیا۔ جنگ کے حالات ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں ایمان قبول کر لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بکریاں جو میں چراتا ہوں اور یہ یہودیوں کی ہیں۔ تو بڑا آسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری جنگ ہو رہی ہے لہذا یہودیوں کا مال یہی رہنے دو، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ان کی بکریاں واپس لے کے آؤ اور پھر آؤ اور اسلام قبول کرو۔ کافر کا مال بھی محترم ہے، کافر کے مال کی بھی عزت ہے، مومن کا مال تو بہت ہی محترم۔ اس لیے انہوں نے کہا ولا تکونوا من المخسرین، اور تم خسارہ اور نقصان دینے والے نہ بنو، ان چیزوں میں احتیاط کرو، ناپ تول سب پورا کرو۔ اور یہ اس امت میں بھی ہے کہ آدمی کسی کا نقصان کرنے والا نہ بنے۔ مومن آدمی اتنا اچھا اپنے کردار کا کہ اس کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کے حاسد جھوٹ بولتے ہیں، حسد ہوتا ہے نا، تو اب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو پرخاش اپنی نکالنی ہے، پھر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اس انسان میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان پریڈکٹیبل کردار کا مالک بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سانپ سے ہر کوئی بچتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ کاٹے گا، بچھو سے ہر کوئی بچتا ہے پتا ہے یہ کاٹے گا، شیر سے بچتا ہے پتا ہے درندہ ہے مار دے گا، جیسا شیر سے بچتا ہے ویسا گائے سے نہیں بچتا، کیونکہ گائے کے متعلق پتا ہے کہ وہ مارتی نہیں ہے، ایسے چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں ہے۔ مومن آدمی اتنے اچھے کردار کا ہوتا ہے کہ وہ سارے خاندان، سارے محلے، شہر میں پریڈکٹیبل ہوتی ہے اس کی بات کہ یہ مومن آدمی ایسا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جس آدمی کی شہرت ہو گئی خاندان میں کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، ملکوں سے فون اس کے دشمن بھی کرتے ہیں، خاندانی اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود کہتے ہیں کہ بھائی اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، اس لیے کہ اس کی شرافت کا سکہ چل پڑا، اس کی رحمت، اس کے ساتھ تعلق کا سکہ چل پڑا، لوگوں نے کہا یہ اتنے اچھے کردار کا آدمی ہے۔ اب جو دشمن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نکالو، کسی طرح اسے بدنام کریں تو عیب نکلتا نہیں، نتیجہ یہ کہ پھر جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ کتنے دن چلتا ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو مومن، اس کا کردار اتنا شاندار ہونا ہی چاہیے کہ دنیا میں کوئی نہ کہہ سکے کہ اس آدمی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس آدمی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ گھر میں، باہر، خاندان میں، محلے میں، ہر جگہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان نہیں دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور صحیح حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ کوئی نہیں گواہی دے سکتا کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے، سارا خاندان مل کے یہ گواہی نہیں فراہم کر سکتا کہ اس نے کسی کے پیسے مار لیے، جھوٹ بولا، تہمت لگا دی، کچھ نہیں۔ مومن عورت اور مرد وہ ایسے اچھے کردار کے ہوتے ہیں، سب تعریف ہی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی عیب نکالتا ہے تو وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہوا کہ آپ نے بلایا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا یہ کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، بس سوائے اس کے میں اس میں کوئی غفلت نہیں دیکھتی کہ وہ آٹا گوند کے سو جاتی ہے اور کوئی جانور آتا ہے اور آٹا کھا لیتا ہے. تو میں اسے کہتی ہوں کہ ایسے نہ کیا کرو. تو مومن انسان, مومنہ خاتون, اس کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے, کوئی کہتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتا ہے جی بہت ہی بھولے ہیں, سادے ہیں, کئی مرتبہ روکا ہے اور یہ لوگوں کی بات میں آگے ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مومن بڑا سادہ, بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وہ تو مومن جو ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوتی ہے, تم اسے جدھر لے جاؤ وہ چل پڑتا ہے. لیکن فرمایا تقوب فراست ہی, اس کے اندر جو نور اللہ رکھ دیتا ہے نا باتوں کو سمجھنے کا, دوسروں کی حرکتوں کو دیکھنے کا, اس سے ڈرنا. فإنه ينظر بنور الله, وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے. اللہ تعالی جو روشنی اسے دیتے ہیں وہ اس سے دیکھتا ہے. ایسے نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بھول پنے کی وجہ سے کچھ دھوکہ کرو اور نتیجہ یہ کہ اس کا وبال تم پہ آ جائے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یهدی کید القائنین, اور اللہ جو لوگ خائن ہوتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ان کی تدبیر کو نہیں پورا ہونے دیتا. اصول خدا نے بیان کر دیے قرآن, آدمی کیوں ان پہاڑوں سے ٹکرائے اور خام خواہ اپنی جان کے لیے مصیبت بنائے. اللہ نے فرمایا بلا یہی کو مکر سیو اللہ و اہلے, اور لوگوں جو کوئی آدمی برائی شروع کرتا ہے وہ برائی اسی کے گلے میں واپس آتی. جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے. یہی مطلب ہوا کہ جو برائی شروع کرتا ہے برائی اسی کی طرف سمٹ کے واپس آ جاتی ہے. کیوں برائی کو شروع کرے آدمی, تکلیف پھر خود ہی اٹھانی پڑتی ہے, تکلیف اسے برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس مسئلے کو چھیڑے ہی نہ, دھوکہ دینا شروع کیا, جھوٹ بولنا شروع کیا. بیوی جھوٹ بولتی ہے اور شوہر سچا ہے, اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بیوی کو جھوٹ دیکھنا پڑے گا. جب وہ جھوٹ دیکھے گی اپنی اولاد سے, شوہر سے, کسی اور چیز سے, تو پھر تنگی ہوتی ہے کہ اوفو یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. بھئی شروع جو تم نے کیا تھا اس گھر میں جھوٹ کا چکر, تو اس میں اب پھنس گئے. وہ اپنا عمل یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیسے کیا تھا. شوہر اعتراض کرتا ہے, جائز صحیح کاموں پہ بھی اعتراض خام خواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی سکھائی ہے وہ کم سے کم اعتراض کرنے والی, کم سے کم اعتراض کرنے والی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے. وہ کہتی ہیں کہ عید کا دن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ حبشی آئے ہیں اور یہاں کھیل رہے ہیں, تو تم دیکھو گی؟ میں نے کہا میں دیکھوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے میں پردہ ہٹا کے کھڑے ہو گئے, اور میں نے ان کی, وہ کہتی ہیں کہ کندھے پہ اپنی تھوڑی رکھ دی اور میں دیکھتی رہی, اور وہ کھیل رہے تھے, کرتب دکھا رہے تھے. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب کافی وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس جی بھر گیا. میں نے کہا نہیں, میں نے اور دیکھنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, پھر مجھ سے فرمایا, میں نے کہا تھوڑا سا اور, تو آپ نے فرمایا نہیں اب بہت ہو گیا. تو یہ اعتراض نہ کرنا دوسرے کی, اب ایک سوسائٹی میں رہ کے جائز خواہشات کا احترام کرنا, آزادی دینا کہ جو اس کے جی میں ہے, جب میرے دائرہ کار میں اتنی آزادی ہے اسے آزادی ملنی چاہیے. شوہر کو آزادی دینا, خام خواہ اس کی ہر بات پہ اعتراض نہ کرنا, یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھی سوسائٹی بناتی ہیں. اور وگرنہ جو آدمی ان اعتراضات کی چیزوں کو شروع کرتا ہے, مرد یا عورت, وہ رسی خود لپٹ کے جب اس کے گلے میں آتی ہے نا, پھر اسی تنگی اور تکلیف ہوتی, پھر کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, شکایتوں کے انبار. بھئی اس دروازے کو کھولا ہی کیوں تھا, پہلے دن ہی ایسی حرکت نہیں کرنی. تو اس لیے قرآن نے اصول بتائے, ایسی زبردست انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا بلا تکونو من المخسرین, دیکھو تم نقصان کرنے والے نہ بنو, اور اسی طرح تولو سیدھی ترازو سے. ترازو میں تم گڑبڑ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں بھی لوگوں کو نقصان ہوگا, پیمائش میں گڑبڑ کرو گے اس میں بھی نقصان ہوگا. اسی لیے تیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، اور بربادی ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. اذا قالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں تو اس کے پیمانے الگ، دوسرے کے لیے تولتے ہیں اس کے پیمانے الگ. موتا امام مالک میں آتا ہے ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا اس کی جماعت چلی گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا ہوا، تاخیر سے کیوں آئے عصر میں؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ کام تھا، اس سے میری نماز رہ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تففتا، تو نے حق ادا نہیں کیا. تو تطفیف کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ ہے اصل چیز جس کو یہاں پر فرمایا ہے. اور اسی کے مطابق سورہ مطففین تیسویں پارے میں نازل ہوئی ہے کہ کسی کے حق میں کمی نہ کرے. بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، حتیٰ کہ ان چیزوں کا حق ہے جو سوال نہیں کرتے. آپ لوگ جو اس معاشرے میں آئے ہوئے ہیں نا، آپ ایسے نہیں آئے کہ آپ کمانے آئے. ہمارا تو معاملہ ایسا ہے نہیں، آپ کا معاملہ ہم سے بہت نازک ہے. آپ جو آئے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کھانا پینا کیا ہے، آنا جانا کہاں ہے، سوسائٹی کیا ہے، یہ اس سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں، ان کا نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، ہماری تہذیب پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جس کے آپ نمائندے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر یہاں اسلام کا امیج بن رہا ہے. آپ کے حرکتیں اور آپ کی اچھائیاں اور برائیاں سب چیزیں دیکھ کر کوئی اندازہ لگاتا ہے کہ مسلمان ایسے اچھے ہیں یا ایسے خراب. یہ چیزیں تو جو کچھ امیج اس کا بنے گا اس کے بہت بڑے ذمہ دار آپ ہیں، اور آپ میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. تو جو وہ حق ادا کرے گا یہاں پر یہ اس کو آخرت میں کام آئے گا، اور حق میں کمی کرے گا نتیجہ یہ کہ وہ انسان خراب ہوگا خود بھی، اور اسلام کا امیج جو اس نے خراب کیا ہے اس کا اللہ کے ہاں جرم اس کا شمار کیا جائے گا. اس کی جو تطفیف ہے نا کہ حق نہ ادا کرنا، ان سب چیزوں کا حق ہے اس کو ادا کرے، حتیٰ کہ شریعت یہ کہتی ہے جو محروم ہیں ان کا بھی حق ہے. قرآن پاک میں آیا والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ہم نے لوگوں کے مال میں حق رکھا ہے اس کا جو سوال کرے، اور اس کا جو سوال نہیں کرتا اور محروم ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آئے، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے ایک پودے کو جو خشک ہو رہا تھا پانی دیا، اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ہماری چیزوں میں حق بنتا ہے ان کا جو سوال کریں اور جو محروم ہے. تو سوال تو لوگ مجھ سے کرتے ہیں خلیفہ ہونے کی وجہ سے، اور فرمایا محروم یہ ہے پودا، یہ سوال نہیں کر سکتا. فرمایا ان کا بھی حق بنتا ہے، اس کو پانی دیا تاکہ اس کی زندگی قائم رہے برقرار رہے. سرکاری بلڈنگز ہوتی ہیں اس کا بھی حق بنتا ہے، اپنا گھر ہے اس کا بھی حق بنتا ہے، گھر کی دیواریں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے. اب وہ محروم ہے نا، ان کی زبان تو نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ان کا بھی حق بنتا ہے. اسی طرح مختلف چیزیں، ہر ایک چیز کا حق بنتا ہے. آدمی سوچے کہ میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، مجھے ان کو کیسے پورا کرنا ہے تاکہ وہ اچھا اور صالح معاشرہ، اتنی ہیلپ فل سوسائٹی قائم ہو سکے کہ لوگ کہیں اچھا یہ مسلمان ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کتنی احادیث ملیں گی کہ ان کے گھر میں کچھ کھانا پکا، انہوں نے کہا وہ ہمارے یہودی اس کا ہمسائے کا خیال کیا ہے، اسے بھیجا یا نہیں بھیجا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ وہ کھانا گوشت پک گیا، ان کہاں فرمایا وہ میرے ہمسائے کو بھیجا ہے، ان کا حضرت وہ تو یہودی ہے. تو فرمایا یہودی ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمسایا بھی تو ہے، کیونکہ ایک جگہ رہ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کا حق ہے خیال رکھنا ہے، خوشی میں شریک ہونا ہے، غم میں شریک ہونا ہے. کوئی بھی آدمی معاشرے سے بالکل کٹ کے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ایک ایک سٹیپ کرتا جائے گا، نتیجہ یہ کہ لوگ اس کی طرف کبھی نہ کبھی رجوع کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اسلام کو پڑھنا ہے، فلاں مسلمان کے پاس چلے جائیں، فلاں مسلمان سے پڑھ لو، فلاں مسلمان ہے اس سے بات کرو، وہ تمہیں صحیح چیز بتا سکے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم ماپ تول یہ سب چیزیں پوری کرو، اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تطفیف نہ کرنا، یعنی ہر ایک کا حق ادا کرنا، کسی کے حق میں کمی نہ رہ جائے۔ یہ حق میں کمی، اتنی عجیب بات دیکھیے، ہے تو وہ لمبی بحث لیکن اسے سمیٹ کے بہت بہت چھوٹے تھوڑے لفظوں میں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچو، اپنے بچوں کو چپکے چپکے چوری چوری قتل کرنے سے۔ تو پوچھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ چوری چوری بچوں کا قتل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہاری بیوی دودھ پلا رہی ہو تو پھر تم اسے دوبارہ امید سے نہ کر دینا۔ اب تو خیر یہ بات آسان ہو گئی کہ آدمی بس کنٹرول کے طریقے اختیار کر لے، اس وقت ایسی چیز نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ امید سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو جو پہلے کو فیڈ کر رہی ہے، 2 سال کے لیے فیڈ تھا نا اس کا، فرمایا وہ صحیح طرح بچہ اس کا دودھ پی نہیں سکے گا، دودھ میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب یہ ڈاکٹرز ہی جانتے ہوں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ میں کمی آ جائے گی یا تبدیلی آ جائے گی، اور فرمایا پھر اس کا نقصان اس بچے کو ہوگا جو آج ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور تمہیں پتا ہے 18 سال کے بعد اس بچے کو جو بزدلی آ جاتی ہے وہ پھر نقصان اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے بہادر بچہ نہیں بنتا۔ فرمایا بچنا اس لیے فقہا نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے کہ ایک بچے کو فیڈنگ کی جائے اور دوسرا بچہ پھر 2 سال اس کا انتظار کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکے دوسری تیسری چوتھی شادی کی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں شریعت نے اجازت دی کہ مرد ہے وہ پھر کیا کرے گا، 2 سال تک بیٹھا رہے، اسی لیے وہ باندیوں کا نظام ختم ہو گیا نا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان چیزوں پر عمل نہیں ہو سکا۔ ہمارے معاشروں میں دوسری تیسری شادی کا نظام ختم ہو گیا تو یہ کہاں جا کر اس کی عزت پڑی کہ ایک سائیکل تھا جو ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، آپ نے کہا یہ بچوں کو بزدل بنانے کی بات ہے، مراد یہ تھی کہ چپکے چپکے قتل کرنا ہے، کیونکہ وہ اگر امید سے ہو جائے گی یہ نیچرل پروسیس ہو گیا کہ دوسرا بچہ 2 سال کے بعد ہوگا، ماں نے دودھ سے پلا لیا تو بچے میں دودھ کی وجہ سے جو صلاحیتیں ہیں وہ آئیں۔ بچوں میں صرف باپ کا خون اور نسب ہی اثر نہیں کرتا، ماں کے دودھ کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہوا کرتا، وہ ماں کی طرف سے جو کوالٹیز ہیں وہ بچے میں آتی ہیں، اس خاندان کی چیزیں بچے میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو حوازن کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور حوازن ایسے زبردست تھے تیر اندازی میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، تو حوازن میں لوگوں نے نہیں پہچانا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آج سے کوئی 50-60 برس پہلے ہمارے ہاں دودھ پی کے گیا تھا، 55 برس پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوازن سے جب لڑائی ہوئی ہے، حوازن نے اتنی زبردست تیر اندازی کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو بھاگے، اور کتنے ہزار تھے ان میں سے 60-70-80 آدمی کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ بلا خوف و خطر آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ نے کہا کہ انا نبی اللہ کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، انا ابن الواتق، اور میں نے آتکاؤں کا دودھ پیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتیں جو تھیں اس پہ حلیمہ کے علاوہ بھی تھیں، ان کا نام آتکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام آتکا تھا، بڑی بڑی خواتین تھیں۔ تو آپ نے کہا میں نے ان کا دودھ پیا ہے، تم سمجھتے ہو میں بزدل ہوں؟ تو ماں کا دودھ وہ اثر کرتا ہے نا، تو اس لیے فرمایا اس بچے کو پورا حق ملنا چاہیے اس بات کا کہ 2 سال تک وہ دودھ پیتا رہے اپنی ماں کا، تم چپکے چپکے قتل میں نہ لگ جانا۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ کچھ ناپسندیدہ چیز ہے کہ بچہ جب دودھ پی رہا ہو تو اس کی والدہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ دوبارہ امید سے ہو جائے، اور حرام اس لیے نہیں کیا کہ صراحتن تو کوئی ایسا حکم تھا نہیں، اور اگر حرام ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو یہ چیزیں کہ معاشرے میں وہ خیر خوبی اچھائی کسی کا حق اس کے ذمہ نہ رہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو یہ جو چیزیں لوگوں کی ہیں نا انہیں گھٹاؤ مت، پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو صحیح چیزیں دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے اور آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو تول رہا تھا، آپ نے فرمایا تولو ورجے، اور جھکتا ہوا ہو ترازو اس وقت دینا، یعنی تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کر دو۔ یہی چیز انہوں نے کہی، انہوں نے کہا چیزوں کے معاملے میں گھٹا کے لوگوں کو نہ دو، کم کر کے لوگوں کو نہ دو، کیونکہ لوگوں کا اس کے عوض میں جو تم پیسہ لوگے وہ پیسہ ہو جائے گا حرام۔ تو جب حرام کا مال تم گھر لے کے جاؤ گے تو وہ جو حرام کے مال سے پرورش ہوگی پھر ان میں اچھے اوصاف، اچھا کریکٹر، اچھی اخلاقیات کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے حلال کے رزق پر زور دیا گیا کہ جو کمائے وہ حلال کا کمائے، حتیٰ کہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ صوفیہ کہتے تھے جب ہمیں کوئی ہدیہ دے جاتا ہے، جب کوئی پیسے تحفے میں دے دیتا ہے تو ہم اس پیسے کو بچا لیتے ہیں کپڑے لینے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے۔ وہ کہتے تھے تاکہ حلال کا لقمہ حلق سے نیچے اترے اور کپڑے حلال کے پہنے تاکہ اس سے نماز ہو جائے۔ احتیاط تھی ساری کی ساری، کیونکہ ایک سوسائٹی تھی پوری، ان لوگوں کے یہاں حرام کے مال کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ لوگ حلال جائز مال کے معاملے میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ انہوں نے کہا دیکھو چیزیں لوگوں کی مت گھٹایا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ یہ ایسا جامع جملہ ہے جو سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ فساد مت مچاؤ۔ اس میں عقیدہ بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئیں کہ کسی معاملے میں بھی معاشرے میں فساد مچانا، معاشرے کو خراب کرنا، اس کا اثر سب تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ گناہ جس سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اوورآل، اس پر شریعت نے کہا اس چیز کو روکو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ ایسے عام ہونے لگیں کہ تم روک سکتے تھے اور تم نے نہیں روکا، تو پھر تم اس وقت کا انتظار کرنا جب تمہارے اچھے لوگ تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے اور اللہ کہے گا تو اپنے بارے میں مانگ، میں قبول کرتا ہوں، اور تو معاشرے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں تیری نہیں سنتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بنتا ہے عذاب دے دے جب ایسے گناہ، ایسی چیزیں معاشرے میں ہونے لگیں جنہیں لوگ روک سکتے تھے انہوں نے نہیں روکا۔ مثلا رشوت ہے، ہر جگہ معاشرے میں چلتی ہے، سارا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ اس آدمی کی آمدن کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی 2-4 ہزار ہیں جو یہاں سے ملتے ہیں، یہ ہر سال دوسرے سال نئی گاڑی خرید لیتا ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، سب کو پتا ہے رشوت دے رہا ہے۔ لیکن اس پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر فرض کیجئے 10 آدمی ہیں، ایک رشوت دیتا ہے تو 9 اس سے روکتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہیں وہ گناہ جن کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں۔ جھوٹ کوئی آدمی بولتا ہے، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تم آفس کے کاموں میں جو جھوٹ بول رہے ہو اس میں سب کا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی کیسی سوسائٹی تیار ہوگی، کیسا معاشرہ آگے کو پنپنے پائے گا؟ کوئی ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ نہ کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو اللہ سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلت الاولین، اور ان کو بھی جو لوگ تم سے پہلے تھے۔ جبلہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم سے پہلی جو مخلوق تھی وہ بھی اللہ نے پیدا کی تھی، اللہ سے ڈرو، کیونکہ حقیقی خالق وہ ہے مالک وہ ہے، تم جو کم ماپ تول کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری مال میں پیسے میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی اور چیز آ جائے گی، تو یہ بات نہیں ہے۔ جو تم سے پہلے تھے دنیا میں، خدا نے انہیں بھی بھیجا تھا اور اللہ تعالی نے ان کی بھی ذمہ داریاں لگائی تھیں، خدا نے ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا تھا، اور اب تم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہو، اس لیے ان باتوں کو چھوڑ دو جو تم سے پہلے تھے، اللہ تعالی نے انہیں بھی پیدا کیا۔ یہاں پر جو اللہ تعالی نے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، وہ لفظ ہے جبلت۔ جبلت کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے خلق، تخلیق، اللہ تعالی کا پیدا کرنا۔ بڑی اہم بحث کی ہے مفسرین یہاں پہ، اگرچہ اشارے کیے ہیں انہوں نے، اور جو صوفیہ ہیں انہوں نے زیادہ اس کی بحث کی ہے، مگر ہے بڑی اہم بات۔ ایک خلق ہے پیدائش، ایک خلق ہے۔ خلق سے مراد اچھے اخلاقیات، ایک چیز ہے طبیعت جو آدمی کی ہوتی ہے، خصلت جو آدمی کی عادت ہوتی ہے، خصلت عادت ایک ہی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں آئی ہیں حدیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی، اور خصلت عادت طبیعت ان میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے کسی انسان کی شکل و صورت بنائی ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے، قد بڑھ جاتا ہے، جسم پھیل جاتا ہے، لیکن اصل میں وہی آدمی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ نے ہر انسان کی طبیعت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں جبلت، کہ وہ انسان بنیادی طور پر ان اوصاف کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں ہوتی ہیں، اور وہ پیدائشی طور پر اسی جبلت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، اور جبلت کے متعلق حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم مستقبل کی باتیں کر رہے تھے کہ آئندہ دنیا میں کیا ہونا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہ فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا فصدقو، تو اس کی تصدیق کر دو کہ ہاں ایسے ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ وہ آدمی اس کا خلق، اس کی جبلت یہ تبدیل ہو گئی ہے، تو فلا تصدقو، اس کو نہ ماننا، کیونکہ آدمی لوٹ جاتا ہے اس چیز کی طرف جس پہ وہ پیدا کیا گیا، جیسے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ویسے ہی اس کی جبلت جو ہے جس چیز پہ وہ پیدا کیا گیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک آدمی ہے، مثال سے اس کو دیکھیں، بنیادی طور پر اس کی طبیعت میں سخاوت اللہ نے رکھ دی، اب وہ سخی ہے چاہے اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، کیونکہ پیسہ سخاوت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوا، وہ پانی بھی پلائے گا تو زیادہ، کھانا بھی کھلائے گا تو زیادہ، ملے گا بھی تو ہنسی خوشی سے، پیسہ جب اللہ نے دے دیا اسی حساب سے خرچ کرے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت اندر سے ایسی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں، سب سمجھاتے ہیں، لیکن جس طرح اس کی شکل تبدیل نہیں ہو سکتی، کیا اسی طرح اس کی جبلت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے ڈیبیٹیبل بات جس پہ مفسرین نے بحث کی ہے، اور اسی طرح اور احادیث بھی آئی ہیں کہ خلق جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی شجیع ہے، بہادر ہے، بچہ بچپن سے ہی اس کو ڈر نہیں رہتا، جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کو ڈر نہیں لگتا، اور اسی کا بھائی ہے ڈرتا ہے، وہ قدرتی ایک چیز لے کے پیدا ہوا ہے، اس چیز میں تبدیلی نہیں ہوتی. اسی لیے اہل علم نے اس پہ بحث کی ہے کہ کسی آدمی کا خلق، اس کی جبلت چینج ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر بحث کرنے لگے کہ کسی آدمی کا چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو ڈاکٹر سرجری کر کے کچھ نہ کچھ کر لے گا. کہتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنے جیسا ایک اور آدمی بھی بنا رکھا تھا، کہ ہٹلر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اصل کون ہے نقل کون ہے. کہنے کو مطلب باتیں ہی ہیں نا، لیکن لوگ کہتے ہیں. اسی طرح اب جیسے یہ زمانے میں چہرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ چیز ہے کہ انسان کی جبلت کو ختم کیا جائے؟ بچیوں میں آپ دیکھیں، بعض لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہنس دیتی ہیں، حتیٰ کہ جنازہ نکلا، غم ہے دکھ ہے، ذرا سی اسے کوئی ذرا سا شعلہ ملنے کی دے رہا ہے، وہ روتے روتے بھی ہنس دے گی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ طبیعت اس کی ایسی. اور جو لوگ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ یہ بھی کوئی مقام ہے ہنسنے کا، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں کر دیا. ارے بھائی، جیسی اس کی شکل ہے ویسی اس کے اندر بھی ایک طبیعت ہے، آپ نہیں چینج کر سکتے اسے اتنی جلدی. کیا اصلاً بھی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں، اس پہ کی ہے انہوں نے بحث. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ تم کسی کی شکل کو تبدیل کر سکتے ہو، اور نہ تم کسی کے رزق کو تبدیل کر سکتے ہو، اور نہ تم اس کی موت کو، زندگی کو تبدیل کر سکتے ہو، نہ ہی جو فطرتاً خوبیاں لے کے پیدا ہوا ہے تم اسے تبدیل کر سکتے ہو. انہوں نے کہا چار چیزیں ایسی ہیں جو طے ہو گئی. ایک اور مثال اس کی دیکھیں. اب بعض خاندان ہوتے ہیں، یہاں آپ کو مل جائیں گے اس معاشرے میں، ان کے جو بھی پیدا ہوتا ہے 52 گز کا ہی ہوتا ہے، 7 فٹ 6 فٹ اتنا قد ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے لمبا ہی پیدا ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بھی پیدا ہوتا ہے بہت ہی سیدھا سادہ بھولا بھالا پیدا ہوتا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس طرح شکل و صورت تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح وہ چیزیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، بحث ہے اس پہ. کون مثال اس کی دیکھ لیں، بعض بچوں میں بہت شرم و حیا ہوتی، بعض میں اوپننیس ہوتی ہے، اتنے شائع نہیں ہوا کرتے. تو اب آدمی یہ کہے کہ اس کی شرم و حیا یہ چیزیں کم ہو جائیں، نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی جو ہے بہت ہی شرمیلا ہے، اور آپ اسے کہیں اتنی شرم نہ کیا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے اسے، اور تمہیں پتا ہے کہ حیا جہاں بھی ہوتی ہے خیر لاتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی اصل حقیقت سے گھٹ جاتی ہے اور جب اس میں شر آ جاتا ہے تو اس میں حیا کم ہو جاتی ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اس بچے میں بنیادی طور پر تھی. ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کیا اچھی بات کہی آپ نے، کہا تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند ہیں. تو اللہ کے رسول کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں، ایک تو تم بڑے تحمل سے کام کرتے ہو، تمہارے مزاج میں بڑی ٹھنڈک ہے، آرام سے کام کرتے ہو، اور دوسرے جو تمہارے اخلاق ہیں نا، برداشت کرنا کسی چیز کو، میں اس پہ بڑا خوش ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ برداشت کرنا اور تحمل سے کام کرنا، کیا یہ میری پیدائشی چیز ہے یا یہ کہ میں نے محنت کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم میں رکھا ہی ایسے. کئی خاندان، بھائی ایک ٹھنڈے مزاج کا، ہر بات کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو بالکل آگ بھری ہوئی ہوتی ہے مزاج میں، ذرا کوئی بات تو کر کے دیکھے. یہ طبیعتیں ہیں جو خدا نے بھیجی ہیں، اور ان طبیعتوں کا اگر اندازہ نہ ہو تو آدمی گھر نہیں چلا سکتا، ملک تو اور حکومت اور یہ چیزیں تو بہت دور کی بات. اسی لیے یہ تباہیاں پھیلی ہیں کہ حکمران پڑھے لکھے نہیں. اگر انہیں اس فلسفے کا اور ان چیزوں کا علم ہو تو انہیں اندازہ ہو کہ قبائل ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کی سرشت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے. اسی طرح ماں باپ ہیں، بچوں کی جو تربیت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کہ بچوں کے مزاج سے واقفیت نہیں ہوتی. پتہ ہے بچے کے متعلق کس کی طبیعت یکسوئی کی ہے، تنہائی کی ہے، ان کاموں میں لگا دے جو یکسوئی تنہائی کی. ایک بچے کے متعلق پتہ ہے اس کی طبیعت بس کھیل تماشا کودنا اچھلنا ان چیزوں میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اس بچے نے تبن ایسا پایا ہے، ایک ایسا ہے جو بہت ہی گورا ہے، ایک ایسا ہے جو کم گورا ہے، ایک کے نقش و نگار زیادہ واضح ہیں، ایک کے کم ہیں. یہ ہیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد، لیکن جس طرح شکل میں تبدیلی ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالی عادات میں بھی تبدیلی رکھتے ہیں. یہ سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بل جبلت الاولین، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلی قومیں گزر گئیں. جبلت اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اخلاقیات اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، وہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر مزاج ایسے ہی لے کے پیدا ہوئے تھے سختی کا. تو کہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے، اور کہاں وہ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس لیے بحث اس پہ ہوئی ہے کہ یہ جبلت جو ہے، عادت کسی انسان کی تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور راغب اصفہانی نے اس پہ لکھا ہے، اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی فعل کو بار بار کرتا رہتا ہے تو اس فعل اس کام کو آدمی اپنی طبیعت میں جما لیتا ہے. مثلا ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے، تو اسے جھوٹ سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے جیسے کسی آدمی کو فرض کر لیجئے کسی پہ کوئی بچہ پیشاب کر دے، تو بچہ تو اپنا ہی ہوتا ہے لیکن کتنی وحشت ہوتی، اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو وہ جھوٹ کو جب دیکھتا ہے تو اسے اتنی وحشت ہوتی ہے کیونکہ سچ بول 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 کے اس نے اپنی عادت کو پکا کر لیا. تو راغب کہتے ہیں کہ یہ عادت، یہ آدمی کا اپنا فعل ہے، اور جبلت جو ہے یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے. اور انسان کی عادت اور جبلت جب مل جائے تو وہ پکا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے بھی اس کی طبیعت میں سچائی رکھی تھی، یہ بولتا بھی سچ ہی رہا، تو وہ قدرتی طور پہ بھی اس کو تائید مل گئی اور عادت بھی یہی ہو گئی، تو یہ چیز پہ پکی ہو گئی. اور غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کے اخلاق میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ دلائل بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاقیات اس کے اندر کا انسان ہے اور انسان کی شکل و صورت تو ظاہر کا انسان ہے. تو کہتے ہیں جس طرح کسی آدمی کا قد فرض کر لیں بڑا ہے اور اب وہ چھوٹا نہیں کر سکتا، اور چھوٹا ہے تو بڑا نہیں کر سکتا، اسی طرح کسی کی رنگت گوری ہے تو اب سیاہ تو نہیں کر سکتا. ایسے ہی آدمی اپنی باطن کی سیرت کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں اس کے باطن میں جو مزاج ہیں، جو شکل و صورت اندر ہے، بس وہ رہے گی. اور اس لیے غزالی کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوشش کرنا بیکار ہے. کہتے ہیں اندر جو کچھ ہے تمہارے وہ رہے گا. لیکن احیاء العلوم میں انہوں نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ جو حدیث ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کے اخلاقیات تبدیل ہو سکتے ہیں. اگر یہ تبدیل ہونے والی چیز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ؟ اخلاقیات بنیادی طور پہ چار بنیادی چیزیں ہیں جن سے بنتے ہیں، اور ان چار چیزوں میں پہلی چیز عقل ہے، کہ کسی آدمی کی عقل اگر وہ اعتدال میں نہ رہے اور وہ اسے خام خواہ لوگوں کو دھوکے اور ان چیزوں کے لیے استعمال کرتا رہے تو یہ عقل کی قوت اس نے ضائع کر دی، اور بالکل ہی عقل سے کام نہ لے، بے وقوف بن جائے، تو یہ بھی عقل کے مقام سے اس نے گرا دی. اخلاقیات میں چار پلرز بناتے ہیں، ایک یہ. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہم ہے، یہ وہم کسی آدمی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو غیر موجود کو موجود کر لیتا ہے. مثلا آپ کبھی غور کریں, بعض عورتیں بچے روڈ کراس کرتے ہیں نا, تو آدھی کراس کر چکے ہوتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں, تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب کرے کیا, تو نتیجہ یہ کہ حادثہ ہو جاتا ہے اور ہمارے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس پر حد سے بڑی ہوئی وہم کی قوت ہے کہ یہ گاڑی مجھے مار دے گی. تو بھئی آدھا جب راستہ طے کر لیا تو آدھا اور بھی کر لو, یہ وہم کی قوت ہے. اور یہ عورتوں میں ہوتی ہے زیادہ, قدرتی طور پہ وہم کی قوت ہوتی ہے, اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی کیئر خوب کرتی ہے, اسے ہر وقت یہ پریشانی ستاتی ہے کہ اسے بخار تو نہیں ہو گیا, اس کا گلا خراب تو نہیں ہو گیا, اسے کہیں ایسے تو نہیں کہ سردی لگ گئی ہو. تو وہ بار بار چیک کرتی ہے, شور تنگ آ جاتا ہے کہ بھئی ایک بار دیکھ لیا بس کرو. اب وہ رات کو بھی اس کے دس دس بار دیکھے گی. یہ قوت وہم کا فائدہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے. تو غزالی رحمت اللہ نے احیاء العلوم میں, رازی نے, ابن رشد نے, جہاں بھی انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے, بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں چار پلرز ہیں جو انسان کے اخلاقیات کو بناتے ہیں. اور اخلاقیات تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں, تو غزالی تو کہہ دیتے ہیں کئی جگہ پہ, کو کہتے ہیں جس طرح آدمی کا اندر ہے, آدمی ظاہر میں صورت ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتی, اندر بھی کچھ تبدیلی نہیں ہوتی, بس ٹھیک ہے, خدا نے جیسے ایک شکل دے دی ہے, قد دے دی ہے, بت دے دی ہے, اب اس تم قد بت کو تو کم زیادہ کر نہیں سکتے, اسی طرح تمہارے اندر کی صورت بھی ایسی. تو وہ کہتے ہیں پہلی بات جس سے اخلاقیات بنتی ہیں, عقل, اس کا اعتدال, اور دوسری چیز قوت وہم کا اعتدال. اور یہ جو وہم کی قوت ہے یہ قدرتی طور پہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے شوہر کی جان مصیبت میں پھنسی رہتی ہے. کبھی وہ دیر سے آ جائے, کبھی کسی کا خط نکل آئے, کبھی کوئی اور ٹیلی فون آ جائے, تو وہ تو ایسا عذاب آ جاتا ہے کہ یہ تھا کون, مسئلہ کیا تھا, وہ پوری انکوائری بیٹھ جاتی ہے اور سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھ جاتا ہے کہ جی انکوائری کرو پوری, یہ ہوا کیا. یہ وہم کی قوت. اور تیسرے وہ کہتے ہیں اخلاقیات کے علماء کی جنس ہے, وہ کہتے ہیں یہ اپنی حد سے بڑھی ہوئی ہو تو انسانوں میں تباہی پھیلا دیتی ہے, اور یہ اگر کم ہو تو بھی وہ آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, مرد نہیں رہتا. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں غصہ. ان چار چیزوں کا بیلنس ہوتا ہے پھر انسان بنتا ہے. اس بیلنسڈ لائف کے لیے یہ چاروں چیزیں اپنی مناسب مقدار میں ہونی چاہیے. اب کیا یہ چاروں چیزیں مناسب مقدار میں نہیں ہیں تو انہیں کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, کیا کرے؟ اگر یہ اخلاقیات تبدیل ہونے والی چیز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ کہتے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ لوگ آئے اور کسی نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں اپنے میں غصہ نہ کرنا, اس نے کہا اللہ کے رسول اور نصیحت کر دیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرو. پھر اس نے پوچھا فردہ مرارن, بار بار آپ یہ کہتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب, غصہ نہیں غصہ نہیں غصہ نہیں, تو اس کا مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ آدمی غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے. یہ افلاطون کے متعلق اسی لیے فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک حال ایسا گزرا کہ وہ کسی سے نہیں ملتا تھا عام لوگوں سے, اور اس نے اپنے کچھ لوگ بٹھا رکھے تھے جو بڑے ماہر مصور تھے, اور ان سے جو بھی آدمی آتا تھا اس کو کہتے تھا کہ سکیچ بنا کے میرے پاس پہلے بھیجا کرو, تو وہ سکیچ اندر جاتا تھا اور افلاطون اس پہ لکھ دیتا تھا کہ اس کی شکل بتاتی ہے کہ اس میں فلاں چیز کا غلبہ ہے, عقل کا, جنس کا, غصے کا, وہم کا, اور کہتا تھا اسے کہو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس معاملے میں آئے, پھر میری ملاقات ہو سکتی. نہیں ملتا تھا. ایک عرصہ اس پہ گزرا, آخر لوگوں نے اسے کہا کہ آپ کب تک اکیلے بیٹھے رہیں گے اور اصلاح ہوگی, آپ خود لوگوں کے درمیان آئیں اور لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائیں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ اخلاقیات جو ہیں اندر کا انسان، بات اتنی ہے کہ چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جو فلاسفہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ان کی بات ہمارے صوفیہ نے نہیں مانی. اور یہ صوفیہ کے انسانی تجربات، لوگوں کے ساتھ تعلق، تصوف، ذکر، یہ ان کی بہت بڑی دریافت تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے کہا سارا قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اپنی اخلاقیات کو درست کرو، ہم کیسے مان لیں کہ یہ چیز نہیں وہ صحیح ہوتی. غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق یہ بتا دیا. اسی طرح حیا ہے، اس کے متعلق بتا دیا. صبر ہے، اس کے متعلق فرما دیا. یہ ساری چیزیں بیلنس کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اندر تبدیل ہو سکتا ہے. جب یہ بحث بھی ہو گئی تو اب آخری مرحلے پہ وہ پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ اچھا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو کیا سرے سے تبدیل ہو سکتی ہیں یا کوئی اور صورت ہے؟ صوفیہ نے بڑا اچھا اس کا علماء اخلاقیات نے جواب دیا. انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں نہیں تبدیل ہو سکتی، اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا تھا. تو اخلاقیات کے علماء کہتے ہیں بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان میں قدرتی طور پر غصہ رکھا ہے، تو اسے اتنا تبدیل کیا جائے کہ جو حق چیز ہے اس پہ غصہ آئے اور جو باطل چیز ہے اس پہ غصہ نہ آئے. یعنی جہاں پر جھوٹ ہے، جہاں پر غلط چیزیں ہیں، اس پہ غصہ آئے. یہاں غصہ کرنا برحق ہے. اور جو چیزیں باطل ہیں، مثلا کسی نے مذاق میں کوئی بات کہہ دی، گھر میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، یہ مواقع غصہ کرنے کے تھوڑے ہی ہیں، یا نہ کرے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت بنیادی طور پر اس میں غصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاقیات کو تبدیل نہیں فرمایا سرے سے، بلکہ آپ نے اس کا رخ مسلمانوں کی طرف سے ہٹا کے اللہ کے دین کے خلاف جو لوگ تھے اس میں لگا دیا. اور خلاصہ اس ساری بحث کا وہ یہی نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کی اصل طبیعت کو کوئی شیخ تبدیل نہیں کرتا، اور شیخ کو محنت یہ کرنی چاہیے کہ وہ دیکھے اس آدمی کی طبیعت میں اصل میں کیا بات ہے. کچھ عرصے میں جب معلوم ہو جائے تو اس کی جو اصل مقام ہے، بس اسے اس تک پہنچا دے کہ یہ کام یہاں. بعض لوگوں کی طبیعت میں اندھی محبت ہوتی ہے، کسی چیز کے ساتھ تعلق ہو جائے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کسی کتاب سے محبت ہو جائے، بس جب تک اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ نہ لیں، اس کے نوٹس نہ بنا لیں، اس کی جلد نہ بن جائے، اس کو اچھی طرح وہ سجا نہ لیں، ان کو چین نہیں آتا. بچیاں ہیں، لڑکیاں، ان میں ہو جاتی ہے. اب وہ بچی ہے، اسے اپنی کسی سہیلی سے اتنا تعلق ہو جائے گا، اتنی محبت ہو جائے گی کہ روتی رہے گی. یہ خدا نے اس میں محبت کا جذبہ رکھ دیا ہے. شوہر ہو جائے گا جو بھی اس کا، اس سے اسی طرح ٹوٹ کے محبت کرے گی. تو اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو اس محبت کے جذبے کو سرے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا مرکز بدلا جا سکتا ہے، وہ بدل دینا چاہیے. اسے خدا نہ خواستہ علیہ باللہ کہیں کسی سے عشق اور محبت ایسی ہو جائے جو ناجائز ہو، تو اس کو ادھر سے ہٹا کے جائز اور صحیح مصرف پہ استعمال کر دینا چاہیے. بس یہ ہے جو بلت جس کا حضرت شعیب علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. یہ چیز، بعض بچے ہوتے ہیں اور ان میں عادت ہوتی ہے بولنے کی، بات چیت کرنے کی. اب باپ یہ کرنے لگے کہ تم چپ رہو چپ رہو چپ رہو، وہ کیسے چپ، وہ تو خدا نے پیدا ہی اسے ایسے کیا ہے. اور باپ اسے یہ بتا دے کہ بیٹے پڑھ کے پھر بولا کرو، اور تم سپیکر بن جاؤ، اور تم جاؤ اور اس میدان میں جہاں تقریر کے مقابلے ہوتے ہیں، وہ بچہ اسی میدان میں چلتا رہے گا، کام کر لے گا، بڑھ جائے گا. تو اخلاقیات میں یہ بنیاد ہے اس کی کہ آدمی جس کی بھی تربیت کرتا ہے اس کے مزاج کو پہچانے کہ مزاج اس کا کیا ہے، اور جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی اس کی تربیت ہو جاتی. اور یہ نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیا کیا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اندر کے انسان کو نہیں سمجھے ہوتے کہ اندر سے کیا. ایک آدمی کی طبیعت میں بخل ہے، نہیں پیسے خرچ کرنا چاہتا، تو شیخ اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس کی طبیعت کوئی بدل دے، مخلص میں رہی نا، بس وہ اسے اتنا سمجھا سکتا ہے کہ بیٹے یہ چیزیں ہیں جہاں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، اور یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہاں پر تم اپنی طبیعت پہ عقل کو غالب کرو اور عقل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرو. مثلاً لوگ کہیں سیلاب آ گیا اور لوگ مرے پڑے ہیں، تو وہاں پہ طبیعت نہیں چاہتی اس کی پیسہ خرچ کرنے کو، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو شیخ اسے سمجھا سکتا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، یہ سارے لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، آدمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم کل کو مر جائیں پھر کیا ہوگا. عقل میں آتی ہے بات کہ ان کے کفن دفن کا بندوبست ہونا جائے، وہ کہتا ہے جی عقل میں آتی ہے، طبیعت میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں طبیعت کو دباؤ اور عقل کو غالب کرو اور یہ کام کرو. یہ ہے چیز جس سے تربیت ہوتی ہے. اس لیے اس آیت پر سب سے اچھا جن لوگوں نے لکھا ہے وہ صوفیہ. تفسیریں جو ہیں قرآن پاک کی وہ ایک ہی طرز پہ نہیں لکھی گئی. بعض بچوں پہ غصہ غالب ہوتا ہے، اتنا شدید غصہ، وہ پالنے میں ہی نظر آتے ہیں اس سپوت کے پاؤں، جو چیز ہاتھ میں آئی اٹھا کے دے ماری، جو چیز آئی دوسرے سے لڑائی ہو گئی، روز لڑ کے آتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے. وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں، یا تو اسے خوراک ایسی کھلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں انرجی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس انرجی کو جا کے یوز کہاں کرے. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے شام کو لے جائیں، باغ میں لے جائیں، کہیں لے جائیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اب آئی ہوں سامنے. یہ مسلمانوں نے جو ہزار سوا ہزار برس محنت کر کے اخلاقیات پہ جو لکھا ہے، یہ اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بچے کو لے جاؤ، شام کو لے جاؤ، بچے کو کہو اس پہاڑ پہ چڑھیں بیٹے، وہ پتھر کو ہاتھ لگا کے آؤ، سوئمنگ کرو، اس طرح تیرو. تو اس کی طاقت جو اندر کی جس کو کوئی مصرف چاہیے تھا وہ مل گیا، جب وہ نہیں ملا تو پھر عین ممکن ہے وہ قتل بھی کر دے کسی دن. تو جو اس کی تربیت میں چیز تھی اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کبھی کسی صورت بھی. اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے کام، یہ سوچئے کہ اس کے کام کا بہتر مصرف کیا ہے، بہتر چیز کیا ہے. اس کی ایک اور آسان سی مثال دیتے ہیں، جیسے بچے ہیں تصویریں بناتے ہیں. بعض بچوں کو قدرتی طور پہ ہاتھ صاف ہوتا ہے، بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں. اب آپ اسے کہیں کہ نہیں یہ شرن جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے اسے سمجھانا، لیکن نتیجہ یہ کہ دوسری طرف شریعت سے بغاوت پیدا ہو جائے گی. وہ کہے گا ایسا مذہب ہے، میں اپنی فطری چیزیں بھی پوری نہیں کر سکتا. اس کی اسی طبیعت کو لگا دینا چاہیے کہ بیٹے یہ دیکھو، یہ منظر ہے، یہ دریا ہے، پہاڑ ہیں، ایسی چیزیں ہیں، اس کی تصویریں بناؤ، ان چیزوں کو کھینچو. تو اس کی طبیعت کی تسکین بھی ہو جائے گی اور شریعت کے دائرے میں بھی رہے گا. کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن ایسی حکمت سے کام کرنے والے لوگ اور ایسی حکمت سے تربیت کرنے والے لوگ نہیں رہے، معاشرے میں نہیں رہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے اخلاقیات اس درجے کے نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. اور اسی لیے بہت سے مشائخ ایسے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں بس، اور وہ کوئی خاص بات ایسی نہیں، روک ٹوک، آزادی ہوتی ہے، روک ٹوک اتنی نہیں، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی طبیعت ہے کہ جب سمجھ آ جاتی ہے تو معمولی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ یہ کر لینا اور یہ نہ کرنا، بس ٹھیک ہے، کام پورا ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاقیات کو اس طرح نہیں چھیڑا کہ بنیادی طور پر تبدیل کرتے، بلکہ ان کی طبیعتوں کو دوسری طرف لگا دیا. حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا اسلام کے لیے خرچ کرو، تمہاری طبیعت میں ہے مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنے کو روک تھوڑا ہی سکتے ہیں. بہت بڑی مثال حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے کیا کہنے، مگر اتنا ڈرتے تھے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جہاد چھوڑ دے اور ان کے زمانے میں ہجرت نہ کوئی کرے، اس کا تو اسلام مشکوک ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا اور میرے ساتھ لڑائی میں چلو اور کیوں نہیں لڑتے، نہ ان کے لیے کرسی بچھا دی مسجد نبوی میں اور کہا حسان دیکھو یہ مکہ مکرمہ میں کافر میری ایسے ایسے توہین کرتے ہیں، ایسے ایسے شعر کہتے ہیں، اور تم میرے لیے تعریف بیان کر دو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لینا، دیکھو میرا نسب میرے رشتہ داریاں سارے قبیلوں میں ہیں ان قریش والوں کے، تو ان کی قبیلے کی ایسی توہین نہ کرنا کہ اس کی زد مجھ پہ آ کے واپس پڑے، میری بیویوں پہ پڑے. مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ گئے، اس نے وقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اچھا فلاں کا نسب کیا ہے، یہ فلاں رشتہ کیسے ہوا ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھ کے پورا قصیدہ پڑھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس مزاج کے نہیں تھے، انہوں نے اپنے دور میں دیکھا حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور بہت تیز نظروں سے دیکھا، پھر گزرے بہت گھور کے دیکھا، تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے کیوں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو ہریرہ گواہی دو جو عمر سے بہتر آدمی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے بیٹھ کر اسی جگہ کرسی پہ میں شعر نہیں پڑھا کرتا تھا، انہوں نے تو مجھے نہیں روکا تھا، یہ عمر دیکھو مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھدار تھے، کچھ نہیں گا، دیکھو انہوں نے کیا کیا، یہ ہے حکمت. انہوں نے چند دن میں مسجد نبوی کے باہر ایک بڑا پلیٹ فارم بنا دیا، ایک بڑا سا چبوترا بنا دیا، اور جمعے میں اعلان کیا، فرمایا یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور تم میں سے کسی کو شاعری کرنی ہو اور تم میں سے کسی کو بات چیت کرنی ہو تو وہ میں نے بنا دی ہے جگہ، وہاں چلے جایا کرو، مسجد کو چھوڑ دو. یہ سب حکمت کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا جہاد میں جاؤ، ان کو ساتھ لے گئے خندق میں، چل پڑے ہمت کر کے آخر کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ لڑتے ہیں تو ہم بھی جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے انہیں عورتوں کے سامنے بٹھا دیا، فرمایا یہاں تمہاری ساری خواتین ہیں اور حسان یہاں بیٹھے رہو، یہاں کوئی آ نہ جائے. اور ایک یہودی آ گیا، وہ یہودی جب آیا تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ نے عورتوں کو کہا کہ بھئی یہ یہودی آ گیا، اندر آ رہا ہے، اس کا کچھ کرو. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یہ دیکھا ہے نا، اب عورت ہے لیکن بہادری دیکھو. اور انہوں نے اس یہودی کو مارا اور اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دی. یہ فطری چیزیں، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، بس صرف حکمت کے ساتھ یہ دیکھے کہ یہ چیز جو ہمارے گھر میں ہے کس کام کی ہے، کہاں اسے لگا سکتے ہیں، بس ایسی باتیں. اس لیے مشائخ اللہ کے اچھے بندے جو کردار تربیت کرتے تھے لوگوں کی، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھیڑتے تھے کہ سرے سے اس چیز کو ختم کر دو. وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے کام کرو، اور کتنے مناسب الفاظ میں بیان کریں، ہمارے اس دور میں دین کو جو نقصان پہنچا ہے جن لوگوں سے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے اس کو اس فیلڈ سے ہٹا دینا اور اسے یہ کہنا کہ یہ کام کرو بس یہی ہے تمہارا دین، غلط بات. اب ہم کسی سے کہیں کہ یہ تم کمپیوٹر میں ترقی کر رہے ہو، پچھلے سال تم اس عہدے پہ تھے، اس سال تمہیں یہ عہدہ مل گیا، کمپنی تمہاری قدر کر رہی، چھوڑو ان سب چیزوں کو اور بیٹھو تفسیر کریں گے قرآن پاک کی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں، اس کو پڑھنے سے مناسبت ہی نہیں ہے، اس کو سننے سے مناسبت ہے، اسے کہیے سنو ان چیزوں کو. ایک آدمی ہے لکڑی کا کام اچھی طرح جانتا ہے، اب کوئی کہے لکڑی کا کام تم چھوڑ دو، وہ تو تم بالکل نہ کرو، اور آؤ اور چل کے کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے. ہمارے ہاں دین میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر آدمی کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیں اور پھر اسے اسی رنگ میں ڈھال لیں، یہ بات نہیں بھائی. شعبے ہونے چاہیے زندگی کے. ایک مسلمان اچھا ہیلدی جو سوسائٹی بنتی ہے اس کو سارے لوگ اچھے چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، مفتی بھی چاہیے، علماء بھی چاہیے، شاعر بھی چاہیے، خطیب بھی چاہیے، سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، یہ پورے پھول کھلیں گے تب جا کر ایک چمن بنے گا، باغ بنے گا. آپ کا مزاج سیاست کا ہے؟ آپ ہمیں کہیں گے بھائی یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑو اور چلو جلوس نکالتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اور جیل میں چلے جاؤ اور قید کاٹ لو، تو یہ کون کرے؟ آپ کا تو مزاج پڑھنے پڑھانے کا ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے اور فلاں فیلڈ میں، اس طرح یہ لوگوں کی صلاحیتوں کو نہ پہچاننا اور اصرار کرنا کہ ہماری جماعت کا کام ہی بس دین ہے، بس یہی کرو باقی چیزیں چھوڑ دو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو آج ڈاکٹر تھا، کل کو اس نے اسپیشلسٹ بن جانا تھا، پرسوں کو اس نے ایسا دنیا میں کام کرنا تھا کہ لوگ کہتے واہ بھائی مسلمان آدمی ہے، کیسا اچھا اس نے کام کیا ہے، کیسی اچھی ایجاد کی ہے، اس کی ساری صلاحیتوں کا تیا پانچا کر دیا۔ اسے کہا سب سے پہلے ضروری ہے کہ خلافت قائم کرنی، اب بھلا بتاؤ وہ ڈاکٹر ہے وہ خلافت کیا قائم کرے گا؟ اس کا ڈھنگ یہ تھا کہ اسے کہتے یہ کام کرو، بہت محنت کرو، مسلمانوں کا نام ہوگا، اور یہ لٹریچر ہے، تھوڑی دیر اسے بھی پڑھو، تمہارے جو دوست آتے ہیں انہیں بھی خلافت کی بات بتاؤ، ہمارے پاس بھیجو، اور ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، ایک دوسرے سے تعلق بھی رہے گا اور اپنے اپنے فیلڈ میں ترقی بھی کریں گے۔ یہ حکمت ختم ہو گئی، اور یہ حکمت اگر رہتی مسلمانوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں آپ دیکھیں الگ الگ لوگ ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو الگ چیزیں ملیں، حدیث کا کام کرتے رہے، پڑھاتے رہے۔ انہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جاؤ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح لڑو، وہ نہیں کر سکتے تھے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو روک لیتے اور کہتے کہ تم ادھر ٹھہرو مدینہ منورہ میں، نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایک کو اس کی اپنی چیزیں بتا دی کہ اچھا تم یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ ہم اتنا کام یہ کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ کرتے رہو۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بنا دیا کوفہ کا امیر، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی جب شکایات آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، ہنستے رہے، تو لوگوں نے کہا آپ نے کیوں بنا دیا؟ فرمایا میں پہلے سے ہی جانتا ہوں عمار کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا، جس کی صلاحیتوں کا پتا تھا کہ عمار ایسے کر نہیں سکتے۔ ان کا پھر بنا کیوں دیا؟ کہنے لگے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کریں اور بنی اسرائیل کو حکومت دیں، تو میں نے سوچا اب جب ہمارا غلبہ آیا ہے تو ہم میں سے کون بڑا کمزور تھا جسے کافر مارا کرتے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ عمار کے والد، ان کی والدہ کی شہادت ہوئی ہے، عمار بڑا غریب تھا، تو میں نے چاہا اس کو عزت دوں حکومت کے ذریعے تاکہ لوگ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے ساتھ کیسے شفقت فرمائی ہے، ہم کس کس عہدے پہ پہنچ گئے ہیں، بس یہ تمہیں دکھانا تھا، اس لیے میں نے کہا چند دن تم حکومت کرو۔ یہ حکمت کی باتیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جو کہا نا، اس پہ سب سے اچھی تفاسیر وہ ہیں جو صوفیہ نے لکھی، کیونکہ تفسیر لکھنے کے اپنے اپنے انداز، کشاف ہے، زمخشری ہے، یہ ہمیشہ لغت کی بحث کرتے ہیں، اور ایسی شاندار ان جیسی بحث کون کر سکتا ہے۔ ابو حیان اندلسی ہیں، البحر المحیط، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ہمیشہ لغت کے نکات بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اس کی ہے، یہ لفظ اس کی ہے۔ رازی رحمت اللہ کو دیکھیں، امام ہے فلسفے کے، ان کا اصل میدان ہے، قرآن سے بھی نقطے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ جساس کو دیکھیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف تفاسیر۔ خازن ہے، ان کی بڑی اچھی تفسیر ہے، خازن صوفی تھے بنیادی طور پہ، اس لیے وہ ایسے معاملات میں خوب لکھتے ہیں۔ تو اس آیت پر جبلت پر انہوں نے بحث کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو فرمایا کول جبلت الاولین، اللہ تعالی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تو جبلت کسی انسان کا پیدائشی اور فطری وصف جسے تبدیل نہ کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں جبلت۔ جیسے شیر سے اس کی بہادری نہیں تبدیل کی جا سکتی، لومڑی سے اس کی چالاکی نہیں تبدیل کی جا سکتی، ایسی جبلت کا مطلب یہ ہے۔